الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. آج سوالات کی پرچیاں بہت ہیں, کئی ہفتوں سے جمع ہو جاتے ہیں, تو ارادہ یہ ہے کہ پہلے سوالات نمٹا لیے جائیں, اگر ٹائم بچا تو پھر ہم انشاءاللہ درس کا آغاز کریں گے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ صحیح ہے نا؟ کیا امام کمرے یا محراب کے اندر مکمل داخل ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے جبکہ ٹخنے یا پاؤں بھی باہر نہ ہو, پڑھا سکتا ہے؟ کیا امام مقتدیوں سے اونچا ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے جیسے چبوترے وغیرہ پر؟ نہیں پڑھا سکتا. البتہ کچھ مقتدی اگر امام کے ساتھ ہوں تو پھر جائز ہے, یعنی امام کسی چبوترے پہ کھڑا ہے اور کچھ مقتدی بھی امام کے ساتھ چبوترے پر ہیں تو باقی پبلک پھر نیچے ہو سکتی ہے, اکیلا امام اوپر ہے تو پھر صحیح نہیں. جس نے کہا میرا بیٹا آپ کے بیانات شوق سے سنتا ہے, اب دھرا دھرا سی بات پر جماعت چھوڑ دیتا ہے, جیسے اب کھانا نکل آیا, کھانا کھائیں گے بعد میں نماز پڑھ لوں گا اکیلے. کھانا جب سامنے آ جائے اتفاق سے تو پھر جماعت کی نماز چھوڑ سکتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, مسئلہ تو یہی ہے. لیکن ایسے اتفاقات اگر کبھی کبھار ہوں تو ہے یہ. اب آپ نے کھانے کا ٹائم ہی مستقل ایسے وقت میں رکھ لیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہے تو یہ جائز نہیں ہے, سمجھ رہے بات کو؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پکنے میں دیر ہو گئی اور نماز کا ٹائم ہوا اور کھانا آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا, تو اب پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں گے مسجد میں تو آپ کی نماز میں آپ کا دل نہیں لگے گا. آج کل تو حالت یہ ہے کہ کھانا جو اب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو بھوک تو ہوتی نہیں ہے, ہم تو فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں. آج کل میں ورک شاپس کروا رہا ہوں ٹائم مینجمنٹ وغیرہ کی, اس میں تھوڑے سے صحت کے تڑکے بھی لگاتا ہوں. ابھی رنگون والا میں ہم نے کروائی ہے 3 دن کی ٹائم مینجمنٹ کی ورک شاپ, پھر ابھی چل رہی ہے ڈیفینس میں ایک اکیڈمی ہے اسرا اکیڈمی, وہاں چل رہی ہے, کل آخری دن ہے اس کا, 18 دن وہیں گزارا ہے ہم نے. تو آپ میں سے بھی کبھی کسی کو فرصت ملے نا تو اس قسم کی ورک شاپ میں شریک ہو جائیں, بہت فائدے کی چیز ہے. ایک تو یہ گورے وورے کرواتے ہیں نا, یہ الگ ہوتے ہیں, مولویوں کا اسٹائل تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ تو مسلمان ہیں نا تو آپ تو وہ چیز سیکھیں گے جو ہمارے مذہب نے بتائی ہے, ہمارے مذہب نے بتائی ہے نا. بہت فرق ہے اس میں گوروں کی ٹائم مینجمنٹ میں اور مسلمانوں کی ٹائم مینجمنٹ میں, بڑا فرق ہے. یعنی ٹائم کو آپ مینج کرو گے تو کن چیزوں کو سامنے رکھ کے کرو گے, وہ ہماری ترجیحات الگ ہیں اور گوروں کی الگ ہیں, تو بالکل فرق ہے. مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں لوگ ٹائم مینجمنٹ ان سے پڑھتے ہیں گوروں سے, اور مذہب سے دور ہو جاتے ہیں, اپنا نقصان اور زیادہ کرنے لگتے ہیں. اس سے بہتر تھا کہ وہ غیر منظم رہتے. یعنی پھر جب آپ کافر سے ایک چیز سیکھو گے تو کافر سے پھر ایک چیز جب سیکھو گے تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوگا؟ غلط کام تمیز سے کرنا, غلط کام باقاعدہ ایک مینجمنٹ کے تحت. تو غلط کام اگر بغیر تمیز کے ہو تو اتنا غلط نہیں ہوتا, باقاعدہ تمیز سے غلط کام کیا جائے تو وہ کیا ہو گیا بھائی؟ غلط ہو زیادہ ہوتا ہے نا. دیکھو چوری ہے, ایک اناڑی آدمی جب چوری کرے گا پکڑا بھی جا سکتا ہے اور چوری بھی چھوٹی موٹی کرے گا, لیکن آپ نے چوری کا باقاعدہ کورس کر لیا, اب آپ تمیز سے جب چوری کریں گے تو وہ چوری بھی بہت بڑی قسم کی چوری ہوگی اور پکڑے بھی نہیں جائیں گے, اور چور کا یعنی چوری کا لیبل بھی نہیں لگے گا آپ کے اوپر. سب سے مزیدار کام یہ, نہ خود آپ اپنے آپ کو چور سمجھیں گے اور نہ پبلک اپنے آپ کو چور سمجھے گی, بلکہ اس کو ایسا خوبصورت پیکنگ میں رکھ کے پیش کیا جائے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ آپ سے زیادہ انسانیت کے حقوق کا محافظ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. جیسے عورتوں کی آزادی, انہوں نے ایک نعرہ لگایا نا لیکن اس سے عورتوں کا بیڑا غرق ہو گیا بیچاری. خواتین کے حقوق کا نعرہ لگایا یورپ نے, مگر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ایک پبلک پراپرٹی بن گئی ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک بہترین ذریعہ بن گئی, اور ایک یعنی ایک یوں سمجھیں کہ ایک سستا اور بہت ہی یعنی ایک ہلکا اور سستا جو ہے نا انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بنا دیا. نام کیا دیا جا رہا ہے؟ حقوق نسواں، خواتین کے حقوق. تو اب وہ لوگ زنا بھی کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ظالم بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ جس شخص نے کسی عورت سے زنا کیا اس نے اصل میں عورت پر ظلم کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد جب یہ اپنی خواہش عورت سے پوری کرے تو اس کی بہت بھاری بھرکم قیمت رکھی ہے. وہ قیمت کیا ہے؟ نکاح، کہ اس کی ساری زندگی کی ٹینشنیں آپ اٹھا لیں اپنے اوپر، اس کی اولاد کا خرچہ، اس کا خرچہ، ساری زندگی کے آلو پیاز ٹماٹر کی پرچیاں. میں جب اپنے گھر ابھی میں ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ میں تھا نا، صبح سے دو دن سے میں وہاں مشغول ہوں، تو مجھے پتا ہے جیسے ہی میں گھر جاؤں گا تو تینوں گھروں میں رونا ڈلا ہوا ہوگا، بھائی یہ بھی نہیں آیا صبح سے، یہ بھی نہیں آیا، تو یہ بھی نہیں آیا. اب ہم اکیلے ہی ہیں نا سربراہ تینوں گھروں کے، بچے ہمارا کوئی بڑا تو ہے نہیں جو جس پہ ذمہ داری تقسیم کرے. تو میں آج آیا ہوں ورک شاپ سے فارغ ہو کر مغرب میں، تو میں کسی گھر پہ بھی نہیں گیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ بندہ پہنچ چکا ہے، کیونکہ میں اتنا تھکا ہوا تھا، مجھے پتا تھا جاتے ہی آلو پیاز ٹماٹر کی پرچیاں جب آئیں گی نا تو لانی بھی پڑیں گی، اتنے تھکے ہوئے آپ کہاں سے لے کر آئے یار، ابھی نہیں ہے یار. تو میں ایسے کنی کترا کے پتلی گلی سے میں نے تلاش کی، ایک کمرہ ہے وہ بالکل خاموش کمرہ ہے، ایک بچے نے مجھے دیکھ لیا. مخبر تو گھوم رہے ہوتے ہیں نا ہر جگہ، مخبر تو سب نے چھوڑے دو، بچے نے جیسے ہی دیکھا اس نے آواز ماری ابو. میں نے اسے سختی سے چپ کرایا، میں نے کہا کسی کو پتا نہ چلے کہ میں آ گیا ہوں، میں عشاء میں دریافت ہوں گا. میں نے کہا میں عشاء میں دریافت ہوں گا. تو عشاء سے تھوڑی دیر پہلے، پھر پہلے میں لیٹا تھوڑا سا آرام کیا، عشاء سے تھوڑی دیر پہلے میں نکل کے میں نے اپنا تعارف کروایا، بھائی میں میں. تو پھر وہ پرچیاں آ گئیں، ایک گھر کے سودے کی پرچی ابھی جیب میں پڑی ہوئی، آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین آئے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. ایک گھر کی پرچی میں نے کسی کے ذمے لگائی، یار تم لے آؤ یہ دیکھو، یہ پرچی بھی میری جیب میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بکرے کا گوشت، دہی، سیب، خربوزے، ایک بڑی ڈبل روٹی، جمعہ بازار سے بالٹی کا ڈونگا، چھ کپ چائے کے، چائے کا کپ ٹوٹ گئے، باتھ روم کے جوتے، باتھ روم کی چوکی، جوتوں کا لوہے کا اسٹینڈ، کچھ نہ کچھ روز کی کہانی ہے یہ. اچھا، بچیوں کے دو کیچر، وہ جو سر میں لگاتے ہیں، یہ وہ ابھی آلو پیاز ٹماٹر والی نہیں ہے، وہ بہت بڑی لسٹ ہوتی ہے، اس میں خربوزوں کی پوری ڈیٹیل ہوتی ہے، کون سے والے خربوزے، آلو کا سائز کتنا ہونا چاہیے، کیونکہ میں پرچی کے بغیر چلتا نہیں. میں کہتا ہوں بھائی دماغ میں نہیں رکھوں گا، میں جو کام ہے لکھ کے دو. وہاں سبزی والے کے پاس جا کے کھڑے ہوئے، ٹماٹر کتنے، کس گھر میں کتنے ٹماٹر جائیں گے، کون سے والے جائیں گے، تو بھول جاتا ہے نا انسان. تو پرچیاں چلو، یہ ایک پرچی رہ گئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کو کب نمٹاؤں میں، کیونکہ ڈونگے کا ٹائم تو نکل گیا ہے نا، جمعہ بازار تو یہ آج کون سا بازار لگا ہوگا، آج ہفتہ بازار ہے وہاں لگا ہوا ہے. اب یہ کیا گزرے گی میرے اوپر یہ میں ہی جانتا ہوں. اب میں کل جب شام کو ورک شاپ سے فارغ ہو کر آؤں گا تو کل میرا بیان ہے پھر مغرب کے بعد، تو کل بھی گیا. تو یہ دو دن، پرسوں جب میں یہ ڈونگا لے کر آؤں گا تو یہ ڈونگا میرے ہی سر پہ برسے گا، سمجھ رہے ہیں بات کو. تو دو تین پرچیاں اور تھیں، بچے بیمار، یہ بچے کو یہ ہو گیا، فلانے کو یہ ہو گیا. یہ بھی لوگ اس چیزوں سے پریشان ہوتے ہیں، یار اتنے بچے ہوتے ہیں تو بیماریاں بھی تو ہوتی ہیں، تو ٹینشن بھی تو ہوتی ہے، ٹینشن نہیں لو تو نہیں ہوگی، کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے نانا کو اللہ نے بڑی اولاد دی تھی، وہ ٹینشن نہیں لیتے تھے تو خوش رہتے تھے، کہ اولاد زیادہ تھی ماشاءاللہ. جب اولاد زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے کبھی کوئی بچہ بیمار ہوگا، کبھی کوئی چیخ رہا ہوگا، کبھی کوئی روئے گا تو نان اسٹاپ روئے جا رہے، چپ ہی نہیں ہو رہا، مختلف مسائل ہوتے ہیں نا بچوں کے. ویسے تو بچے خوش زیادہ رکھتے ہیں، ٹینشن کم دیتے ہیں، یاد رکھو. جس گھر میں بچے ہوں نا تو اس میں خوشیاں زیادہ ہوتی ہیں، ٹینشنیں کم ہوتی ہیں، اور جن گھر میں بچے نہیں ہیں ان میں ٹینشنیں زیادہ ہیں، خوشیاں کم ہیں. آپ اس گھر کا وزٹ کر کے دیکھیں، جہاں بچے ہوں گے اس کے اہل خانہ آپ کو زیادہ خوش نظر آ رہے ہوں گے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ والدین بچوں کو نہیں پالتے، بچے والدین کو پالتے ہیں. والدین کو انٹرٹینمنٹ کے لیے اور اپنے پلنے کے لیے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے نانا تھے ان کو اللہ نے بڑی اولاد دی تھی, تو ان سے کسی نے پوچھا کہ مولوی صاحب گھر میں خیریت ہے, تو وہ جواب دیتے تھے خیریت کمبختوں کے ہاں ہوتی ہے. خیریت کہاں ہوتی ہے؟ کمبخت کہتے ہیں بدقسمت. نے کہا خیریت بدقسمت لوگوں کے ہاں ہوتی ہے جن کے کوئی آل اولاد اور خاندان ہوتا ہی نہیں ہے. جب وہ خاندان ہی نہیں ہے, آل اولاد ہی نہیں ہے, تو پھر خیریت ہی خیریت ہے. تو یہ تو بدقسمتی کی بات ہے نا, آپ کا کوئی فیملی نہیں ہے بھائی. خوش قسمت لوگوں کی فیملی ہوتی ہے, آل اولاد ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, بہویں ہوتی ہیں, پوتے ہوتے ہیں, نواسے ہوتے ہیں, داماد ہوتے ہیں, بیٹے ہوتے ہیں, بیٹیاں ہوتی ہیں, تو ان کے ہاں تو کوئی نہ کوئی ٹینشن چلتی رہتی ہے. تو وہ اسی کو بڑی خوشی سے بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے ہم بدقسمت لوگ نہیں ہیں, ہم خوش قسمت لوگ ہیں, لہذا ہمارے یہاں خیریت خیریت نہیں ہے, کچھ نہ کچھ چلتا رہتا. تو اور 99 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آل اولاد ہونے سے انسان ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے, اس کی ٹینشن کم ہوتی ہے اور اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے. بچے نہیں ہوتے نا تو ہم ایک دو ٹینشنیں تو دیکھ رہے ہیں بچوں کی, بیمار ہے اور بخار آ گیا اس کو. آج کل وہ بخار کون سا چل رہا ہے, چکن پونیا کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں اس کو وہ. ہاں تو یہ کتنی دفعہ آتا ہے بچے کو؟ روزانہ تھوڑی آتا ہے, سال میں ایک دفعہ آ جائے گا. اس کا دورانیہ کتنے دن ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو بچوں کی خوشی ہے, ماں کے لیے بھی باپ کے لیے بھی. مائیں جو بچوں کو صبح اسکول تیار کر کے بھیجتی ہیں, یہ دیکھنے میں یہ عمل ٹینشن لگتا ہے, مگر عورت کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا اور اس سے زیادہ اپنے ٹائم کو پاس کرنے کا بہترین ذریعہ کوئی نہیں ہوتا ہے. اتنی خوش ہوتی ہے نا بچوں کو صبح تیار کر کے بھیج رہی ہوتی ہے, اور جب بچے شام کو آ رہے ہوتے ہیں وہ ماؤں کی خوشیاں دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں. تبھی مائیں جو ویسے تو کہتی رہتی بچے نہیں ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے, نہیں ہونے, یہ میڈیا نے ذہن خراب کر دیا ان کا, لیکن جب ہو جاتے ہیں تو اپنا بچہ کسی کے ہاں دو دن کے لیے بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, کیوں یہ ٹینشن ہے تم پال لو, دو دن کے لیے بھی نہیں چھوڑتی, چپکا کے رکھتی ہیں. اور یہ نیچرل ہے, جانوروں میں بھی ہے. بلیوں کو دیکھیں کیسے اپنے بچوں کو اٹھائے اٹھائے گھومتی ہے, اس کے دل میں بھی اللہ نے محبت ڈال دی. اور جتنے بھی دنیا کے جانور ہیں. تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی, کیا کہہ رہا تھا میں, وہ پرچہ کہاں گیا, وہ والا جو پہلا پرچہ تھا. ہاں یہ تو یہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی, کھانے پہ تو ہوئی تھی نماز کی, لیکن یہ ادھر کہاں سے آ گئی ہے؟ ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ میں نے آج کل جو ہے نا وہ شروع کروایا ہوا ہے, تو اس میں ایک چیز, جو جب ایک چیز کو انسان فوکس کرتا ہے نا تو بہت سارے راز کھلتے ہیں اس کے. تو ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو کھانا کھاتے ہیں وہ بغیر بھوک کے کھاتے ہیں, روٹین پوری کرنے کے لیے, بھوک بھوک بہت کم لگتی ہے. تو ایسی صورت میں آپ بہتر یہ ہے کہ نماز پڑھ لیں, اتنی بھوک نہیں لگ رہی ہوتی کہ ہمارا کھانے کی طرف دل لگا رہے. بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ کبھی کبھار اگر ایسا ہو اور اتفاق سے کھانا سامنے آ جائے تو پھر کھانا کھا سکتے ہیں, لیکن جب جماعت رہ جائے تو پھر بہتر یہ ہے کہ گھر والوں کو ملا کھڑا کر کے جماعت کر لی جائے, انفرادی نماز نہ پڑھی جائے. اس طرح مستقلاً دعا مانگنا بھی چھوڑ دیا ہے. یہ جب ہم سے مسئلہ سنتے ہیں کہ خاتون کہہ رہی ہے, اس خاتون ہے یا کوئی مرد ہے واللہ عالم, کہ بیٹے نے دعائیں مانگنا بھی چھوڑ دی ہیں, یہ شکایت آتی ہے. ہم جب مسئلہ بتاتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, تو لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دعا مانگنا اسلام میں حرام ہے, وہ مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. بھائی ہم نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے. دعا مانگنے کا, فرض نماز کے بعد جو دعا ہے نا جس کی فضیلت حدیث میں آئی ہے, وہ وظائف ہیں جن کو دعا کہا گیا ہے. وظیفہ کہتے ہیں ایک مقرر لگے بندے الفاظ جن کو آپ روزانہ ریپیٹ کرتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا بہت زیادہ قبول ہوتی ہے, کچھ حدیثیں ایسی ہیں. دوسری حدیثیں کیا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے. تین قسم کی روایتیں ہیں جن کا میں خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد, یعنی آپ نے ترغیب دی ہے کہ دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے, فرائض کے بعد. ایک قسم کی حدیثیں ہو گئیں. دوسری قسم کی حدیثیں جن میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد آیت الکرسی
اللہم انت السلام، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت،
اس طرح 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ وظائف پڑھا کرتے تھے. اسی وجہ سے سعودی عرب میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ وہ لوگ فرض نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے ہیں. یو اے ای میں بھی جو لوگ گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سنتیں بعد میں پڑھتے ہیں، اور آیت الکرسی، اللہم انت السلام والی دعا، اور 33 دفعہ تسبیحات، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا تسبیحات فاطمہ جس کو کہتے ہیں، یہ سب وہ لوگ کس وقت کرتے ہیں؟ بول لو نا کیا جا رہے ہیں، فرض نماز کے بعد. سعودی عرب میں یہ معمول ہے، عرب کا یہ معمول ہے، سنتیں اس کے بعد پڑھتے ہیں. ہم لوگ الٹا کرتے ہیں، ابھی تمہیں بعد بتاؤں گا الٹا ہم کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہ ایک فقہی مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اللہم انت السلام ومنک السلام پڑھتے ہیں، اور پھر سنتیں پڑھتے ہیں، پھر سنتوں کے بعد ہم تسبیحات پڑھتے ہیں. تو اصل میں اس میں تین قسم کی حدیثیں ہیں. ایک قسم کی حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا وقت فرض نماز کے بعد بتایا ہے، اس سے ہمارے لوگوں نے اخذ کر لیا کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا ہونی چاہیے یا لمبی دعا ہونی چاہیے. ایک نظریہ یہ ہے جو ہندوستان اور پاکستان میں چل رہا ہے. لہذا ایسے لوگوں کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا یا لمبی لمبی دعائیں نہیں ہیں، تو وہ یہ حدیث پیش کر دیتے ہیں دلیل میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ فرض کے بعد. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ میں ہر طرح سے اس کو میں کر دیتا ہوں. تو یہ کہاں رائج ہے؟ یہ بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں اور پاکستان. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ عربوں کے ہاں عرب یہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو دعا کی فضیلت وارد ہوئی ہے حدیث میں، اس سے مراد معروف طریقے سے دعا مانگنا نہیں ہے جیسے ہم ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ دعا مانگتے ہیں، بلکہ وہ چند وظیفے ہیں ان کو دعا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی وہ لگے بندے الفاظ ہیں، وہ الفاظ پڑھنا سنت ہے اور ان الفاظ کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے، الگ سے مستقل دعا مانگنا سنت نہیں ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ عربوں کے اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ وہ احادیث جن میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد آپ نے حکم دیا کہ تسبیحات پڑھو، آیت الکرسی کا معمول بنایا آپ نے، اللہم انت السلام کا معمول بنایا، تو کہتے ہیں دیکھو اس میں تو کہیں بھی نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے فرض نماز کے بعد لمبی دعا مانگا کرتے تھے. اگر کوئی ایک روایت ملتی بھی ہے تو وہ ضعیف ہے، اور اگر ہے بھی تو ایک دفعہ کا ذکر ہے نا، وہ اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے. معمول تو نہیں ہے، معمول تو یہی ہے کہ تسبیحات 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اسی طرح اللہم لا مانع لما اعطیت والی دعا، اللہم انت السلام، 3 دفعہ استغفار. آپ یو اے ای میں جائیں، آپ سعودی عرب میں جائیں، تو وہاں انہوں نے پورے وہ وظائف کا ایک نقشہ لگایا ہوا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد یہ پڑھنا ہے، تو وہ سب فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سنتیں مؤخر کرتے ہیں. تو ان کی دلیل سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ تو وہ جو کہتے ہیں کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو دعا سے مراد کیا ہے؟ وظائف. معروف طریقے سے دعا مانگنا اس میں داخل نہیں ہے. اور اس کی تائید میں ایک اور بات یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا مسجد میں داخل ہونے کی دعا، حالانکہ مسجد میں جو داخل ہوتے ہیں وہ دعا نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے. وظیفہ کا مطلب ایک لگے بندے الفاظ. کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، آزان کے بعد کی دعا. اب اگر کوئی کہے کہ آزان کے بعد کی دعا مانگنا چاہیے اور آزان کے بعد کی دعا، تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آزان ہوئی اور آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دو، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی دعا سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہ مخصوص الفاظ ہیں جو بطور وظیفے کے، وظیفہ کا مطلب مقرر کردہ الفاظ جو پابندی سے پڑھے جائیں گے. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ، وابعثہ مقاما محمودا للذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد. وہ درجۃ الرفیعہ اس میں نہیں ہے، یہ ٹماٹر کا تڑکا بعد میں لگائے. ہم لوگ کوئی بھی چیز حدیث سے ملتی ہے تو تھوڑا سا اپنا تڑکا لگا کے کھاتے ہیں نا اس کو. تو یہ بد درجہ تر رفیہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی یہ بھی دونوں حدیثوں کو ملا دیا، ایک حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنی دعا کی ترغیب ہے، ایک حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ فرض نماز کے بعد وظائف ہیں، تو دونوں حدیثوں میں جب تطبیق دی تو کیا نتیجہ نکلا کہ دعا ہی کو وظائف، یعنی وظائف ہی کو دعا کہا گیا ہے، سمجھ گئے بات کو؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ہماری رائے میں صحیح مذہب یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد نہ تو لمبے لمبے وظائف پڑھے جائیں، مختصر سی دعا مانگی جائے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اور سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد باقی وظائف آپ مکمل کریں، آیت الکرسی ہے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام والی دعا کے بقدر بیٹھا کرتے تھے، اس سے زیادہ نہیں بیٹھتے. اب تینوں قسم کی حدیثوں کو ملا کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پریشان ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، جب دلائل سے بات کرو تو کہتے ہیں دلائل سے بات کیوں کر رہے ہیں، جب دلیل کے بغیر بات کرو کہتے ہیں بغیر دلیل کے آپ کی ہر بات مان لیں. ہم عوام بھی عجیب ہوتی ہے نا، دلائل سے بات کر رہے ہیں تو سن لیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو تینوں حدیثوں کو ملاؤ گے نا تو یہی نتیجہ نکلے گا. پہلی حدیث تھی فرض نماز کے بعد دعا، لیکن ہم نبی کا معمول دیکھتے ہیں تو آپ کے معمول میں نہیں ہے فرض کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہو، انفرادی بھی نہیں اجتماعی بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے انفرادی دعا پڑھنے کا بھی معمول نہیں تھا، اگر ہوتا کسی صحیح حدیث میں ہوتا، ایک آدھ روایت نہ ہوتی، کیونکہ اس میں تو ابتلا ہے نا، معمول تو کچھ تو صحابہ نقل کرتے، فقہ کی کسی کتاب میں ہوتا. چاروں مذاہب کی جو کتابیں ہیں فقہ کی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اس کے کسی عربی فتاوی کے حاشی میں بھی نہیں لکھا ہوا کہ فرض نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، چاہے انفرادی ہو. یعنی فتاوی کی جتنی کتابیں ہیں، حالانکہ فتاوی کی کتابیں جو ہے نا، جو ہمارے اصل عربی فتاوی ہیں، اردو ترجموں کی بات نہیں کر رہا، ان کے کسی بھی کہیں بھی نہیں ہے یہ، بلکہ اس کے خلاف ہے. فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہوا ہے، فقہ حنفی کی بڑی مستند فتاوی کی کتاب سمجھی جاتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام کے بقدر بیٹھنا چاہیے اور پھر کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جانا چاہیے، تو کہیں بھی نہیں لکھا. لیکن پھر بھی ہم اس میں کہتے ہیں کہ اس کو اب ایشو نہ بنا لیا جائے، اگر کوئی مانگ رہا ہے اس کو سنت نہیں سمجھتا تو اس کو ناجائز یا حرام نہیں کہیں گے، سنت نہ سمجھے، اس پہ دلائل نہ دے، اس پہ مناظرے نہ کرے، ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جب ایک چیز کا رواج پڑ جاتا ہے تو پھر اس کو چھڑوانا آسان نہیں ہے. تو کوئی اگر وہ بہت بڑا حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں عرف کی بھی رعایت کی جا سکتی ہے، لوگوں کو پہلے مسئلہ بتا دیا جائے پھر، تاکہ لوگوں کا نظریہ کم از کم خراب نہ ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلی وہ دلیل جس سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا بتایا ہے کہ اس میں دعا قبول بہت ہوتی ہے، اس حدیث کو، اور دوسری حدیثوں کو جس میں آتا ہے کہ نبی کا معمول کیا تھا وظائف کا، ان دونوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں دعا سے مراد مخصوص وظائف ہیں. یہاں تک تو ہم عربوں کی بات کو درست قرار دیتے ہیں، سعودی عرب کے علماء کو، کوئی بات آپ کی صحیح ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ تیسری قسم کی حدیثیں بھی تو ہیں، اور یہ صرف نبی کا عمل نہیں ہے کہ وہ اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جا کے چلے جاتے تھے، سنتیں پڑھتے تھے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح سند سے یہی ثابت ہے کہ جب وہ اپنے دور خلافت میں نماز پڑھایا کرتے تھے تو اللہم انت السلام کے بقدر سے زیادہ نہیں بیٹھتے تھے. جبکہ سعودی عرب میں، یو اے ای میں آپ کو ملے گا کہ امام وہ سلام پھیرنے کے بعد کافی دیر مصلی پہ بیٹھتے ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بیٹھا کرتے تھے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی عرب علماء کا احترام کرتے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور خاص طور پہ بلاد مقدس کی طرف منسوب ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عجمی علماء ہیں یہ فارغ ہوتے ہیں. اصل دین تو کہاں آیا ہے؟ مکہ اور مدینہ میں آیا ہے، لہذا جو وہ کر رہے ہیں ہم وہی کریں گے.
یہ بات غلط ہے. علم میں اللہ نے ہمیشہ سے اجمیوں کو عربوں پر فضیلت دی ہے. عرب علماء زیادہ تر فالو کرتے ہیں امام احمد ابن حنبل کو. امام احمد ابن حنبل عربی نہیں تھے, اجمی تھے. عرب علماء اور ہم بھی سارے قرآن کے بعد سب سے زیادہ مستند کتاب کس کتاب کو مانتے ہیں؟ صحیح بخاری کو. امام بخاری بخارا کے تھے, عربی نہیں تھے.
نہیں آ رہی.
چاروں ائمہ میں جنہوں نے فقہ کا کام کیا ان میں صرف امام شافعی عربی ہیں, باقی تین اجمی ہیں. حدیث کی جو چھ مشہور کتابیں ہیں اس میں امام ابو داؤد اور شاید ابھی مجھے پوری طرح یاد نہیں پڑ رہا امام ابن ماجہ, یہ دو شاید عربی ہیں, باقی چاروں اجمی ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ امام بخاری کا سب سے اونچا مقام ہے نا حدیث میں, تو وہ کٹر عربی ہیں. ان کے دو تین کشتوں کے بعد جا کے تو غیر مسلم ہیں پھر ان کے باپ دادا. تو محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن بردسبا البخاری. تو محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم, محمد آپ کا نام تھا, ابن اسماعیل, اسماعیل آپ کے والد کا اور ابراہیم آپ کے دادا کا. اس کے بعد جو تھے نا دادا کے والد, ان کے نام سے شاید, میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا, مجھے یاد نہیں ہے, بہت پرانی پڑی ہوئی باتیں, کہ وہ شاید غیر مسلم تھے. اگر وہ نہیں تھے تو ان کے والد, دو تین پشتوں کے بعد جا کے وہ پھر سارا آدمیوں کا سلسلہ تھا وہ. تو اگر کوئی یہ کہے کہ میں بخاری کی حدیث کو زیادہ, یہ بخاری کی حدیثوں کو تو میں صحیح نہیں سمجھتا, امام ابو داؤد کی حدیثوں کو صحیح سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ کیا تھے؟ عربی تھے. تو ظاہر ہے عربیت کی بنیاد پر کبھی بھی کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی. اور صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لو کان العلم بالثریا لنا له رجل من فارس, اگر علم ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے, یعنی اتنا دور ہو جائے, تو بھی فارس کا ایک شخص اس وہاں تک جا پہنچے گا. تو فارسی تو اجمی ہوا کرتے تھے نا, تو علم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ دیا ہے فارس کی فضیلت پر. ہاں صحابہ اس سے مستثنا ہیں. صحابہ چونکہ اس وقت تو اسلام اتنا پھیلا ہی نہیں تھا نا, وہ تو سب, اور عربوں پر یہ فضیلت بہرحال ہے کہ اسلام آیا وہاں سے ہے. تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جو بھی سعودیہ کے مکہ مدینہ کا جو مولوی صاحب کہیں گے وہ ہے, باقی سارے جو ہے نا وہ ایسے ہی ہیں. یہ ہمارا ایک ذہن بن گیا لوگوں کا بہت ساری چیزوں میں, اور آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو یہاں کے علماء کے دلائل آپ کو مضبوط نظر آئیں گے. لیکن جو دلائل کی بات کرتے ہیں ان علماء کی بات کر رہا ہوں, باقی بہت سے ایسے ہیں جو دلائل میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ تو ابا نے کیا کہا, دادا نے کیا کہا, حضرت جی نے کیا کہا, دامت برکاتم نے کیا. اب وہ ایک صاحب تھے ہمارے قریب میں کہیں, ایک صاحب تھے وہ آئے میرے پاس, وہ کسی مسجد کے امام سے ان کی بحث ہو گئی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا پر. میں نے حالانکہ منع کرتا ہوں کہ اماموں کو نہیں چھیڑو, بیچاروں کو نماز پڑھانے دو, ان کو بڑے بڑے کام کرنے دو. ہر امام کی نہ اتنی صلاحیت ہوتی ہے نہ اتنی استعداد ہوتی ہے. ابھی یہ مسائل نہیں ہے کہ آپ الجھیں کسی سے بحث میں. مسئلہ معلوم کر لینا یا دلائل سے پڑھ لینا الگ بات ہے, اس کو فتنہ بنا دینا چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ غلط. لیکن وہ ان کو شوق تھا, الجھ گئے مجھ سے پوچھے بغیر. اور وہ امام صاحب کو حدیث سنا رہے ہیں, امام صاحب کو فقہ کی عبارات کے حوالے دے رہے ہیں, اور امام صاحب ہر بات کے جواب میں کہہ رہے ہیں ہمارے بزرگوں کا یہ معمول نہیں تھا. تو وہ میرے پاس آئے کہ بزرگوں کے معاملے میں, میں نے ان کو چند بزرگوں کے نام بھی بتا دیے کہ بھائی ان کی تو اس حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ہمارے بزرگوں میں سے نہیں تھے, ان کا تو ایک اس پہ باقاعدہ رسالہ ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. لیکن بس وہی اڑے رہے. تو بحث کرنا نہیں چاہیے, وہ غلطی اس لڑکے کی ہے کہ اس نے امام صاحب کو چھیڑا کیوں. لیکن اصول یہ ہے کہ امام صاحب کی بھی غلطی ہے کہ دلائل یہ نہیں ہوتے کہ حضرت دامت برکاتہم کیا کہہ رہے ہیں اور مدظل العالیہ کا کیا ارشاد. جو ہمارے محققین ہیں نا فقہا, ان کو دیکھنا پڑے گا نا, انہوں نے قرآن و حدیث, اور وہ بڑے دلائل سے دیکھتے ہیں, وہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے نہیں کر دیتے. کیونکہ جب وہ فتاوی کی کتابیں لکھی جاتی ہیں, فتاوی عالمگیریہ, یہ عالمگیر رحمتہ اللہ علیہ کے دور میں 500 علماء بیٹھے تھے, ان کی آپس میں ڈیبیٹ ہوئی ہے اور بحث مباحثے کے بعد یہ فتاوی عالمگیریہ مرتب ہوئی ہے. اس میں تو ہر طرح سے دیکھیں گے نا مسئلے کو. تو خیر,
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ فرائض میں اور سنتوں میں زیادہ تاخیر نہیں فرمایا کرتے تھے۔ تو تینوں قسم کی حدیثوں کو جب ملائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرض کے بعد دعا کا مطلب وظائف ہے، نمبر دو فرض کے بعد میں فرض کا مطلب فرض نہیں ہے بلکہ فرضوں کی تکمیل کے بعد یعنی سنتوں کے بعد، یعنی حدیث میں جو آتا ہے نا فرض نماز کے بعد یہ وظائف پڑھنا، تو وہاں فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی نہیں بلکہ فرض نماز سے مراد کیا ہے فرائض کی تکمیل کے بعد، اور فرائض کی تکمیل کس سے ہوتی ہے؟ سنتوں سے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سنتوں کے بعد آپ کو تسبیحات پڑھنی چاہیے، سنتوں کے بعد آپ کو باقی دیگر معمولات کرنے چاہیے، فرض کے بعد آپ اگر کوئی دعا پڑھتے ہیں تو وہ مختصر ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے تینوں قسم کی احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ ہاں اب جب آپ سنتوں سے فارغ ہو گئے اب آپ کو چاہیے کہ آپ لمبی لمبی دعائیں مانگیں، سمجھ رہے ہیں؟ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ تو دعا سے بعض لوگوں کو بالکل وحشت ہو جاتی ہے، وہ ہمارے بیان کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ دعا ہی نہیں مانگنی چاہیے، تو مانگنی چاہیے، اور جن فرائض کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان کے بعد فرائض کے بعد مانگ لیں، فجر اور عصر کے بعد سنتیں نہیں ہیں۔ البتہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کو مستقل سنت نہ سمجھیں، دعا مانگیں ضرور ہاتھ اٹھا کے، کیونکہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا اس میں قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے، مگر یہ نہ سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے باقاعدہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، ویسے مانگیں آپ، سمجھ گئے؟ یہ ہو گیا کلیئر؟ کیا متا کا قرآن میں ذکر ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 24 ہمیں کس چیز کا درس دیتی ہے؟ یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں خود متا کا ذکر ہے، آیت نمبر انہوں نے بتائی، اس میں آتا ہے فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ان عورتوں کے علاوہ باقی تمام عورتیں حلال ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ ماں، پھوپھی، چچی، بھتیجی اور یہ سارے رشتے اللہ نے بیان کیے، بیٹی، بھتیجی نہیں، بیٹی، اور وہ بناتی امی کا، وہ بناتی اما، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم، یہ پورا ایک اللہ نے رشتوں کی فہرست بیان کی، اور آگے چل کے فرمایا احل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اقدان، کہ ان کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں بشرطے کہ تم ان کو اپنے مال کے ذریعے تلاش کرو اور دوستیاں لگانا مقصد نہ ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا فمستمتعتم بہ منہن، ان میں سے تم، ان عورتوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، تم میں سے جس نے بھی ان سے فائدہ اٹھا لیا یعنی اپنی خواہش پوری کر لی، فآتوہن اجورہن، تو ان کو ان کی اجرت دے دو۔ اب یہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ اجرت کے لفظ سے پتہ چلتا ہے اور عورت سے فائدہ اٹھانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، عورت سے آپ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کے تحت پیسے دے کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ اس کو بہت اٹھاتے ہیں، وہ یہ تو اجرت کا لفظ آیا ہے، اجرت کا لفظ آیا ہے، اور فمستمتا تم استمتا، یہ متا سے ہی نکلتا ہے نا، استمتا فائدہ اٹھانا، اس سے لذت حاصل کرنا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جائز ہے۔ آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز 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 نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمیں زنا کے قریب پھٹکنے سے بھی منع کیا ہے، چاہے زنا اجرت کے ذریعے ہو یا فری میں ہو۔ اگر ہم اس آیت سے متا کو حلال قرار دے دیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ زنا اجرت دے کے حلال ہے، بغیر اجرت کے حرام ہے، حالانکہ اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ زنا چاہے پیسے دے کے ہو یا بغیر پیسے دے کے ہو، دونوں صورتوں میں زنا حرام ہے۔ تو قرآن سے بالکل واضح ہے نا، زنا پر سزائیں ہیں، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ زانی نے اگر پیسے دے کے زنا کیا تو اس کو کوڑے مت مارو، فری میں کیا ہو تو مارو، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ زنا پیسے دے کے بھی حرام اور پیسے، اب فرق کیا رہ جاتا ہے زنا میں اور متا میں؟ جو وہ لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زنا میں اور متا میں فرق یہ ہے کہ زنا گواہوں کے بغیر ہوتا ہے، متا باقاعدہ دو گواہ ہوتے ہیں کہ ان کے، بھائی میرا اس عورت سے اتنی دیر کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، اور زنا میں کوئی مدت متعین نہیں ہوتی جبکہ نکاح میں مدت ہوتی ہے، جو 10 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 1 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، 6 مہینے کی بھی ہو سکتی ہے، تو جتنے دیر کا ٹائم ہوگا اس میں وہ عورت آپ کی پابند ہوگی، نہیں وہ کہیں اور نہیں جا سکتی، جبکہ زنا میں وہ جا سکتی ہے۔ یہ وہ لوگ دلائل دیتے ہیں،
تیسری دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ متا سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ثابت النسب ہوتی ہے، جبکہ زنا سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ثابت النسب نہیں ہوتی. سمجھ میں آ گئی یہ دلائل؟ اور آج کل یورپ میں، امریکہ میں ایسی تحریکیں چل رہی ہیں کہ متا کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور یہ شو کیا جا رہا ہے کہ شیعہ بھی چونکہ مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ ہے، لہذا مسلمانوں کے لیے گنجائش ہے کہ وہ بحالت مجبوری کسی دوسرے فقہ کو فالو کر سکتے ہیں اور متا کر سکتے ہیں. اس کو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو میں اب آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ زنا میں اور متا میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو پہلا فرق بیان کیا کہ زنا گواہوں کے بغیر ہوتا ہے اور متا باقاعدہ گواہوں سے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زنا پر اگر دو آدمیوں کو گواہ بھی بنا لیا آپ نے تو پھر حلال ہو گیا کیا؟ بھائی گناہ پر گواہ بنانے سے اس گناہ کی شناخت کم ہوتی ہے یا اور بڑھ جاتی ہے؟ اللہ نے کہا نا چار آدمی اگر گواہ بنے، چاروں نے دیکھ لیا تو چترول لگاؤ ان کو، پھر رجم کرو اگر یہ شادی شدہ ہیں، اور اگر کمارے ہیں تو 100 کوڑے مارو. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ تو انہوں نے خود دیکھا نا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود سے کوئی دیکھ لے تو غلط ہے، اور آپ دکھانے کے لیے چار آدمیوں کو باقاعدہ لے آؤ یا دو کو لے آؤ تو وہ صحیح ہو گیا؟ انہیں کی نہیں آ رہا، ان کی کہاں آئے گا سمجھ؟ تو یہ والا فرق کوئی موتر بھی فرق نہیں ہے، سے کچھ نہیں ہوتا، سے تو وہ گناہ پر. دوسرا فرق کہ بھائی، بلکہ دوسرے کو آخری نمبر پہ بیان کروں گا، چلیں کر دیا تو اس ترتیب سے چل رہے ہیں تو چل رہے ہیں. دوسرا فرق وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ زنا میں کوئی ٹائم متعین نہیں ہوتا، اور متا میں باقاعدہ یا تو 1 گھنٹہ یا 1 سال یا 10 سال کوئی ٹائم متعین ہوتا ہے. ہے بھائی، یہ بنیادی فرق ہے زنا میں اور نکاح میں. اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ ایک آدمی کسی عورت سے زنا کرنا چاہتا ہے تو اس میں کتنی دیر لگتی ہے کہ وہ ایک ٹائم متعین کر لے؟ کیا خیال ہے بھائی، اس سے زنا کا دروازہ کم ہوگا یا چوپٹ کھلے گا؟ بھائی ایک آدمی نے منہ کالا کرنے کا دل کیا، وہ کسی فاحشہ کے پاس گیا، اس سے کہتا ہے کہ بھائی زنا کروں یا کوئی ٹائم متعین کر لیں 2 گھنٹے کا؟ 2 گھنٹے کے سر تم میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاؤ گی، 1 گھنٹہ تک بانڈ ہو. تو یہ تو کرائے پر جو طوائف خانوں کو لے کر آتے ہیں نا، ان کے تو سنا ہے کہ ایسے ہی ایگریمنٹ ہوتے ہیں جو طوائفوں کو لاتے ہیں زنا کرنے کے لیے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ آج رات کی اس کی بکنگ، آج رات کی اس کی بکنگ، آج رات کی اس کی بکنگ. تو بکنگ کرنے سے زنا میں کوئی ایسی ماہیت میں تبدیلی نہیں آتی ہے. اس سے بکنگ 1 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، 10 سال کی بھی ہو سکتی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ کوئی ایسا فرق نہیں ہے جس سے زنا جو ہے وہ زنا کی فہرست سے باہر نکل آئے. یہ تو اور زیادہ زنا کو آپ پبلک کے لیے آسان بنا رہے ہو. یار وہ کام جو پہلے منہ کالا کر کے وہ ادھر چلی گئی، وہ ادھر چلے گئے، اب منہ کالا کرنے کے لیے باقاعدہ وہ بانڈ ہو گئی ہے. یہ کوئی بڑا فرق نہیں ہے، بلکہ فرق ہی نہیں ہے، بلکہ اسی زنا کی قباحت اور شناخت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. اس سے تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ثابت النسب ہوتا ہے، اور زنا سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ثابت النسب نہیں ہوتا. تو یہ آپ کا فرض کیا ہوا فلسفہ ہے کہ جب ہم نے مان لیا کہ ایک چیز زنا ہے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ثابت النسب کہاں سے ہوگا بھائی؟ وہ یعنی اس کی یوں تعبیر ہو سکتی ہے کہ اگر اس طریقے سے زنا کرو گے تو بچہ ہم ثابت النسب مانیں گے، اور اگر اس طریقے سے نہیں کرو گے تو بچے کو ہم ثابت النسب نہیں مانیں گے. یہ تو آپ نے فرض کیا نا. اسلام میں کہا ہے کہ متا سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ثابت النسب ہوگا، بغیر متا کے ثابت النسب نہیں ہوگا. یہ تو میں نے جب بتایا کہ جب ایک چیز کو زنا مان لیا، جو میں نے 2 دلائل دی ہے، جب زنا مان لیا تو پھر آگے اس پر یہ فرض کرنا کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ثابت النسب ہوگا، یہ خود کلدم ہو جاتا ہے. یہ دلیل نہیں ہے، یہ تو اس پر متفرع ہونے والا ایک نتیجہ ہے. تو جب آپ کی دلیل ہی غلط ہے تو اس پر جو نتیجہ مرتب ہو رہا ہے وہ بھی غلط ہے. تو نکاح میں اور زنا میں جو بنیادی فرق ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ نکاح میں جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کا ٹائم متعین نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے.
اور متا یا زنا اس میں وہ ٹائم.
بھائی غیرت مند آدمی اور بے شرم انسان میں یہی تو فرق ہے نا کہ غیرت مند لوگ جوڑے بنا کے رہتے ہیں.
جوڑے بنا کے جانوروں میں بھی جو غیرت والے جانور ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں رہتے ہیں.
کبوتر اور کبوتری باقاعدہ کبوتر پہلے رشتہ لے کے جاتا ہے کبوتری کے پاس, اسے مناتا ہے, کبوتری پھر باقاعدہ اس کی آفر کو قبول کرتی ہے, دھوم دھام سے ان کی شادی ہوتی ہے, پھر یہ گھونسلہ بناتے ہیں, اس میں انڈے دیتے ہیں, وہ کبوتری بچے دیتی ہے, پھر کبوتر اگر کسی حادثے کے نتیجے میں ہلاک ہو جائے تو پھر کبوتری کو دوسرے کبوتروں کی طرف سے پیغام آتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے نا کبوتری بیوہ ہو گئی ہے, تو پھر دوسرے کبوتر اس کبوتری کو پیغام نکاح بھیجتے ہیں, ان میں سے پھر ایک کی سلیکشن ہوتی ہے. جبکہ متا میں ایسا, یعنی یہ متا ایسا کام ہے جو کبوتر بھی نہیں کرتا, جانور بھی نہیں کرتے. یہ ایسا نہیں ہوتا کبوتری ایگریمنٹ کرے کہ بھائی ایک گھنٹے کے لیے یہ والا میرا شوہر ہے, پھر اگلے گھنٹے کے لیے وہ والا میرا شوہر ہے, ایسا نہیں ہوتا. جو جانور, یعنی یہ سائنسی دلیل ہے متا کے باطل ہونے کی. کیا ہو گیا بھائی, کیوں مسئلہ کیا ہے آپ لوگ کے ساتھ؟ یہ سائنسی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو ٹیکنیکل دلیل بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے. جانور بھی یا تو خالص زنا کرتے ہیں جو ان کی نظر میں زنا نہیں ہے. یعنی جانوروں کی دو قسمیں, کچھ مہذب ہوتے ہیں کچھ غیر مہذب ہوتے ہیں. تو جو مہذب ہوتے ہیں وہ باقاعدہ شادی کر کے رہتے ہیں, جو غیر مہذب ہوتے ہیں وہ باقاعدہ زنا کر کے رہتے ہیں. یہ تیسری جنس ان کے ہاں بھی نہیں ہے, ایک گھنٹے کی دو گھنٹے کی شادیاں ان کے ہاں بھی نہیں ہے. تو نکاح میں اور زنا میں بنیادی فرق کیا ہے کہ نکاح ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے, وہ الگ بات ہے کہ ہوا ہمیشہ کے لیے لیکن آپ کا ارادہ بدل گیا, آپ نے ارادہ کیا چھوڑو جان چھوڑاؤ نہیں بن رہی, یا عورت نے خلا کا مطالبہ کر لیا. ہوا تھا کس کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے. تو اور اس میں نکاح میں نکاح ختم کرنے کی چابی کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے, عورت کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. ورنہ تو یہ رشتہ کمزور ہو جائے نا, دونوں طرف جو چاہے توڑ دے, تو کم از کم ایک کو تو کنٹرول دیا جائے نا تاکہ رشتہ ٹوٹنے کی نوبت کم آئے. ایک سے اختیار سلب کر لیا, ایک کو اختیار دے دیا شریعت. تو یہ بہت جو قرآن کی جو آیت ہے تو اس سے پتا, اس میں جو قرآن کی آیت ہے نا وہ جو قرآن میں آتا ہے ولا متخذی اقدام, دوستیاں لگانے کے لیے مت کرو. دوستیاں مطلب وقتی طور پر ایک دل بہلانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں اللہ نے فرمایا فمستمتعتم بہ منہن, کہ ان میں سے جن سے بھی تم استمتاع کرو, یہاں مراد ہے بیوی بنا کے جس سے بھی تم نے استمتاع کر لیا, فاتوہن اجورہن, تو اس کی اجرت دو. اجرت یہاں مہر کو کہا گیا ہے اس سے. اور قرآن کی دوسری آیت میں یہ مضمون اور زیادہ واضح ہے کہ اگر عورت کی رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو پھر پورا مہر نہیں دینا پڑتا, رخصتی کے بعد طلاق ہوئی تو پورا مہر دینا پڑتا. تو یہاں مراد کیا ہے کہ کسی عورت کی رخصتی اگر ہو گئی ہے تو رخصتی کے بعد جب مرد نے اس سے اپنی خواہش کو پورا کر لیا, اور فقہ نے اس کی مزید تفصیل بیان کی, خواہش پورا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ رخصتی ہو کے وہ آپ کے گھر میں آ گئی اور آپ کو تنہائی کا موقع مل گیا تو آپ پر لازم ہو گیا کہ اب آپ اس کو مہر پورا دیں گے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو میں بار بار یہ اپنے بیانات میں کہتا ہوں نا کہ قرآن مجید سے مسائل کا استنباط کرنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے. لفظی ترجمہ دیکھ کے کوئی بھی کسی کو بیوقوف بنا سکتا ہے. استمتاع کے لفظ سے لوگ بیوقوف بناتے ہیں, اجرت کے لفظ سے لوگ بیوقوف بناتے ہیں. یہی آج کل جدید جو مفسر مارکیٹ میں متجدد قسم کے جو چل رہے ہیں نا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ فقہا کیا کہتے ہیں, اجماع کیا کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے اس بارے میں. بس وہ ایک چیز بنا لی. ابھی میں کچھ دن پہلے غامدی صاحب کا ایک کلپ سن رہا تھا, انہوں نے بہت بڑی بڑی چھوڑی اس کلپ میں, اللہ معاف فرمائے, اور لوگ بڑی تالیاں بھی بجا رہے ہوتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ زندہ نہیں ہیں بلکہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے, اور دلیل یہ تھی کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ سے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا, اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا. متوفی لکھا ہوتا ہے نا, متوفا سن فلاں فلاں لکھا ہوتا ہے نا اردو میں, تو یہ متوفی کا لفظ یا متوفا کا لفظ لوگ فوراً سمجھ جاتے ہیں وفات کے لیے, اور اردو میں وفات بھی کہتے ہیں, وفات متوفا ایک ہی ہے. انی متوفی کا, اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا, جو لفظی ترجمہ ہے, ورافعک الی اور اپنی طرف آسمان پہ اٹھا لوں گا, ومطہرک من الذین کفروا اور کافروں سے تجھے نجات دے دوں گا. اب غامدی صاحب نے متوفی کے لفظ کو لے کے کہ وفات 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 متوفی پورا وصول کر لیا, وفات دے دی, موت واقع ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہاں یہ جو توفع ہے نا, یہ لفظ جو وفات کا ہے یہ تو اردو کا ہے نا, عربی میں اس کو وفات کو, یہ وفا سے نکلا ہے. وفا, وفا کیا کہتے ہیں؟ کسی چیز کو پورا پورا چکا دینا. اور توفع کا مطلب پورا پورا وصول کر لینا. تو یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ میں تجھے پورا پورا وصول کر لوں گا. نہیں یاری بات سمجھ. اور ویسے بھی جو آیت نازل ہوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے, کہ یہودی قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے اور اللہ آپ کو تسلی دے رہا تھا کہ میں آپ کو رافعوں کا الیہ اپنی طرف اٹھا لوں گا اور ان سے نجات دے دوں گا. تو اگر قتل کر کے ہی اٹھانا تھا تو پھر اس میں تسلی کیا ہوئی؟ نہیں آ رہی سمجھ. بھائی ایک آدمی جیل میں بند ہے, پھانسی ہونے والی ہے اس کو, لوگ اس کے ابھی قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ جا کے اس کے کان میں کہتے ہو کہ تسلی رکھو میں آپ کو ان سے بچا لوں گا, مطہروں کا میں آپ کو ان سے پورا پورا محفوظ کر دوں گا. جیسے کپڑے کو نجاست سے پاک کیا جاتا ہے تو میں آپ کو ان کافروں سے ایسے پاک کر کے یعنی بالکل بچا لوں گا. تو آپ کہو کیسے بچاؤ گے؟ بولے جب آپ لٹک جاؤ گے نا تو آپ کی میت کو میں یہاں سے اٹھا لوں گا. کہے گا پھر میت کو اٹھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو ہم بھی صاحب عجیب بات کر رہے ہیں کہ گویا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نجات دی موت دے کے اور پھر میت کو آسمان سے اٹھا لیا. کیا مطلب ہوا اس؟ اگر وہ کہتے ہیں رافعوں کا الیہ سے مراد ہے کہ درجات آپ کے اٹھا لوں گا, تو پھر یہاں بھی تو رافع کا آپ وہ معنی کر رہے ہیں جو رافع کا اصل معنی نہیں ہے. پھر توفع کا وہ معنی کیوں نہیں کر رہے جو اس کا اصل معنی ہے؟ اس کے معنی چینج کیوں کر رہے ہیں آپ؟ لیکن کلیپنگ اتنی ہوتی ہے. پھر آخر میں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ میرا اوپینین ہے, یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اگر کوئی اس میں اختلاف کرنا چاہے تو. اور سامنے جو مولوی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ بات نہیں کہتے آخر میں کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو, اگر جہامنی صاحب کو اس میں اختلاف تو کوئی ایسی بات نہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی لوگ براڈ مائنڈیڈ نہیں ہوتے, غامدی صاحب براڈ مائنڈیڈ ہیں. کشادہ ظرف ہے, اپنی رائے بیان کی اور سامنے والے کی رائے کا پورا پورا انہوں نے احترام کیا, جبکہ سامنے جو مولوی صاحب اکھڑو قسم کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک دم تیش میں آتے ہیں, بولتے ہیں غامدی صاحب آپ 100% غلط بات کر رہے ہو, اسلام کے خلاف ہے. تو پبلک جو یونیورسٹیوں کے طلبہ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مولوی لوگ جذباتی ہوتے ہیں, اور غامدی صاحب دیکھو ایک رائے بیان کر رہے ہیں تو اختلاف رائے کا تو ہر ایک کو حق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مگر آپ کو اس کی رائے سے اختلاف ہے تو آپ نے اختلاف رکھے, آپ اس کو کیچڑ کیوں اچھال رہے ہیں؟ یہ سب چالاکیاں ہیں. اختلاف رائے کی یقیناً اسلام میں گنجائش ہے, لیکن کن مسائل میں ہیں؟ جو اجماعی نہ ہو, جن کو قرآن نے واضح لفظوں میں بیان نہ کیا ہو, جو مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے نہ ہو. ہمارے چاروں مکتبہ فکر, مالکی, حنفی, شافی, حنبلی, اور چاہے وہ اہل حدیث ہو کہیں بھی ہو, اس میں ایک عقائد کی کتاب پڑھائی جاتی ہے, عقیدہ تہاویہ, امام تہاوی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مشہور کتاب ہے, اور اس کو پوری امت نے قبول کیا کیونکہ دلائی سے اس کے عقائد کو مانے کہ 100% درست ہیں. تو وہ اس میں یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا, اور اس بارے میں اتنی کثرت سے روایات ہیں, اتنی تواتر کے ساتھ روایات ہیں, اور قرآن کی آیات بھی ہیں, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, کہ ان لوگوں نے نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی دی, ولیکن شُبِّهَ لَهُمْ, ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا, نہ قتل کیا نہ ان کو سولی دی گئی ہے. تو واضح آیتیں قرآن کی. پھر حضرت ابو ہریرہ اس آیت کو باقاعدہ دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں, وہ کوئی ایک بھی امت میں ہمیں ماضی میں ایسا نہیں ملتا جو یہ کہہ رہا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو گئی. اب ایسے مسئلے میں آ کے کہ میرا ہی رائے ہے آپ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا, تو کوئی ایسی بات نہیں. تو بھائی ہے ایسی بات, کل آپ آگے کہیں گے کہ میں کہتا ہوں کہ اسلام میں نمازیں 5 کے بجائے 4 ہیں تو سامنے مولوی صاحب کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ او بھائی اختلاف ہو, ٹانگیں چوڑی کرنا, پتلی کرنا, رفع الیدین کرنا, نہیں کرنا, آمین زور سے آہستہ, اس میں تو چلو نہیں آنا چاہیے غصہ, یہ تو چلا آ رہا ہے اختلافی. اب آپ اسلام کی بنیادوں کو ہلانا شروع کر دو اور اس میں آپ کہو کہ میری رائے ہے, اس کا مطلب آپ کی رائے نہیں ہے, آپ ایک فتنے کا بیج بہت ہی مہذب طریقے سے امت میں بو رہے ہو, اور آپ چاہ رہے ہو کہ سانپ مر جائے مگر لاٹھی نہ ٹوٹے, ایک اپنے لیے بھاگنے کا راستہ بھی رکھ رہے ہو کہ میری رائے ہے, اگر کوئی اس رائے سے اختلاف کرے تو مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے, تاکہ پبلک بھی آپ کی دشمن نہ بنے. تو یہ سیاستیں ہیں ان لوگوں کی, چالاکیاں ہیں, ورنہ ان لوگوں کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اسلام کو مشکوک بنا دینا. میرے پاس کال آتی ہیں لوگوں کی, ایک صاحب کی کال آئی کہہ رہے یار غامدی صاحب کی تقریریں سن سن کے میرا دماغ خراب ہو گیا, مجھے ہر چیز اسلام کی مشکوک نظر آنے لگی ہے. زنا کی سزا کا انکار کر دیا کہ رجم نہیں ہے اسلام میں. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بھائی کیا ہے اسلام میں, شادی شدہ مرد کے رجم کا حکم. مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے. ٹھیک ہے, حکومت قتل کرے گی, عوام قتل نہیں کرے گی. تو یہ تو سب کا اتفاق ہے, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اب وہ ہر چیز کو کیا بنا دیا مشکوک. تو ایک باقاعدہ لابی ہے کام کرنے والی, اس میں یہ سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے محرکات کوئی اور ہوتے ہیں, تبھی ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں بھائی ایسے لوگوں کو مت سنو. لوگ کہتے ہیں سننا تو سب کو چاہیے. سب کو چاہیے مگر اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں, ما انا علیہ واصحابی, جیسے حدیث میں آتا ہے نا, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہو, ان میں سب کو آپ سنیں. اتنے براڈ مائنڈڈ نہ ہو کہ یہودی اگر اسلام پہ تقریر کر رہا ہے اور وہ اپنا ایک رائے پیش کر رہا ہے, اس کو بھی سن رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے مگر وسوسے آپ کے دل میں اور دماغ میں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. بعض دفعہ انسان کو کسی دلیل کا جواب مل جاتا ہے مگر وسوسہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا, تو عجیب سا ہونک بن جاتا ہے, یار یہ پتہ نہیں کیا ہے, میں نماز بھی ہے اسلام میں یا نہیں ہے, زکوٰۃ بھی ہے اسلام میں یا نہیں ہے. تو عجیب سی چیز بن جاتا ہے, یا تو بالکل ہی مرتد ہو جائے گا یا اس کی عبادت میں نور ختم ہو جائے گا, وہ جیسے کہ بہت سے لوگ ہو چکے ہیں. تو سننے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, سمجھ میں آ رہی بات. تو یہ ہوتا ہے قرآن کے صرف الفاظ کو گھما کے. ایک جماعت المسلمین والے کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقہ واریت میں نہ پڑو. تو یہ جو اتنے تم لوگوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں, ختم کر کے قرآن اور حدیث پہ آ جاؤ بس. اب دیکھو یہاں لا تفرقو کا مطلب فرقہ واریت ہے ہی نہیں. لوگ تفرق کے لفظ سے سمجھتے ہیں فرقہ واریت. یہاں یہ آیت کا شان نزول ہے کہ مسلمانوں کے دو قبیلوں میں جنگ ہونے والی تھی عصبیت کی بنیاد پر, قوم پرستی کی بنیاد پر. تو اللہ نے ان کو کہا کہ آپس میں لڑو مت. تفرقو کا مطلب آپس میں ایک دوسرے میں پھوٹ مت ڈالو, محبت سے رہو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو جس میں تمہیں محبت سے رہنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور عصبیت کی قرآن نے نفی کی ہے نا, قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اللہ کی رسی کا کیا مطلب ہے؟ قبائلی جنگ نہیں ہونی چاہیے, جنگ ہو تو کس کے نام پر؟ اللہ کے لیے ہو, قوم پرستی کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے. اب انہوں نے کیا اسی آیت کو لے کر امت کو فروعی مسائل میں لڑوانا شروع کر دیا. اللہ تو کیا کہہ رہے ہیں, مسلمانوں آپس میں لڑو مت, کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے؟ اور یہ کیا کر رہے ہیں, ایل ای ڈیز بھی غلط, وہ دیوبندی غلط, بریلوی بھی غلط, وہ فلانے بھی غلط, بنگانے بھی غلط, پھر وہ مناظرے, پھر وہ آپس میں طلاقیں دلوا دی انہوں نے میاں بیویوں میں. ایک بیوی جماعت المسلمین میں چلی گئی, شوہر ابھی تک جماعت المسلمین نہیں ہے تو فتویٰ آ گیا کہ وہ چونکہ مرتد ہے آپ کا نکاح ختم ہو گیا, جنازہ نہیں پڑ رہا بیٹا باپ کا. تو یہ جو گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو یہ آیت ان کے خلاف جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ, بول لو بھائی جملہ مکمل کر لیا کریں, مسلمانوں کے درمیان پھوٹ مت ڈالو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, محبت سے رہو. اللہ نے کیا کہا, انما المؤمنون اخوۃ, چاہے مسلمانوں میں فروعی اختلافات بھی ہوں تو بھی وہ آپس میں کیا ہیں, بھائی ہیں. صحابہ کرام میں زور سے آمین والے بھی تھے, آہستہ آمین والے بھی تھے. تو ان دونوں کو اللہ نے مومن کہا ہے کہ نہیں کہا ہے, اور دونوں کو بھائی کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ اب اگر وہ دونوں آمین کے مسئلے پہ لڑنا شروع کر دیں تو وہ پھر اللہ کی رسی کو نہیں پکڑ رہے بلکہ اللہ کی رسی کو چھوڑ رہے ہیں. تو اب دیکھو لا تفرقو کا لفظ لوگ نہیں سمجھتے, اور فرقہ واریت ترجمہ دے کے فوراً سارے علماء کے خلاف فتوی بازی شروع. تو اس لیے قرآن کو اللہ نے آسان کیا ہے واضح نصیحت کے اعتبار سے, مسائل کے اعتبار سے اللہ نے قرآن کو آسان نہیں کیا. یہ جو آتا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ایک منکر حدیث کا میرے پاس فون آیا کہ اللہ نے جب قرآن کو آسان کر دیا ہے تو مولویوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ لوگ پہلے ہساتے ہیں مولویوں سے تاکہ یہاں سے پہلے ہٹیں, پھر جو ہے نا پھر ہم جو سمجھائیں گے نا وہ پہلے وہ, ورنہ ادھر چپکا رہے گا تو جا کے سب باتیں ادھر سے پوچھتا رہے گا. تو میں نے کہا اللہ کے بندے جو آیت پڑھ رہے ہو اسی میں اس اشکال کا جواب ہے. کہہ رہے تھے قرآن میں آتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا, کوئی ہے سمجھنے والا؟ میں نے کہا آسان کر دیا لِلذِّكْرِ, خود قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ لِلْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ, ایسا نہیں ہے. ہم نے قرآن کو نصیحت, نصیحت کی باتیں, آخرت, جنت, جہنم, وہ باتیں جس سے انسان کا دل بنتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ قرآن میں بہت آسان ہے. حضرت موسیٰ کا واقعہ جو بھی قرآن میں پڑھے گا تو نصیحت حاصل ہو جائے گی کہ بھائی نافرمانوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور اللہ کی مان کے چلنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ مضامین قرآن میں بہت آسان ہے، لیکن جب آپ جائیں گے گہرائی میں تو آپ صرف وراثت کے مسائل قرآن نے بڑی ڈیٹیل سے بیان کیے ہیں، اس کے باوجود آپ وراثت کے مسائل کے لیے کسی مفتی سے رابطہ کرتے ہو، قرآن کی تفسیر سے وراثت کے مسائل آپ کی سمجھ میں نہیں آتے، حتیٰ کہ نہ صرف ترجمے سے نہیں بلکہ تفسیر سے بھی سمجھ میں نہیں آتے. اگر آتے ہوتے تو لوگ مفتیوں سے کیوں پوچھتے کہ میرے ابا کا کل کسی کا فون آیا، میرے ابا کا انتقال ہو گیا، پنجاب سے فون آیا کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں سسر صاحب کا انتقال ہو گیا ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میری بیوی کو کتنا ملے گا، داماد کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میری بیوی کو کتنا ملے گا. تو مجھے تو پہلے یہ ہو رہا تھا کہ بھائی تیری بیوی کو ملے گا تو تو کیوں پوچھ رہا ہے، شاید بیوی نے کہا ہو. تو بھائی لکھا ہوا ہے نا قرآن، اب جاؤ نا. تنظیم اسلامی والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، میں ان کے خلاف نہیں ہوں، جماعت اسلامی والے بھی بہت اچھے، بہت ہر چیز میں کچھ خوبیاں بھی ہیں خامیاں بھی ہیں. مسائل کس سے پوچھتے ہیں؟ جماعت اسلامی کے تھے، میں اس وقت دورہ حدیث میں تھا یا تخصص میں تھا، تو وہ جماعت اسلامی میں ایک اچھے پرانے کارکنوں میں سے تھے، تو میرے پاس آئے کہہ رہے ہیں یار وراثت کا ایک مسئلہ الجھا ہوا ہے. وہ کئی لوگوں کے پاس گھومتے گھامتے گئے نا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے وراثت کا، میرا حصہ کتنا بنتا ہے اس جائیداد میں. تو وہ میں مسجد میں اس میں بالکل بچہ سا تھا، تو وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا یار آپ کچھ پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، ذرا یہ بتائیں نا کتنا ہے. تو میں نے وہیں کھڑے کھڑے کیلکولیٹ کر کے ان کو بتا دیا کہ آپ کا اتنا، آپ کی بہن کا اتنا اور آپ کے دادا کا اتنا، پورا میں نے ان کو بتا دیا وہیں کھڑے کھڑے. کہنے لگے یار یہ آپ نے اتنی جلدی کیسے بتا دیا، کیونکہ میں تو سمجھ رہا تھا آپ جائیں گے آپ اس کو گھنٹوں بیٹھ کے کیلکولیٹ کریں گے، اس کو کہیں سے پڑھیں گے، تو آپ نے رڑ رڑ حل کر دیا. ان کو یقین نہیں آیا کہ جواب پتہ نہیں صحیح ہے بھی یا نہیں ہے. تو وہ گھر گئے کیلکولیٹر لے کے، انہوں نے پڑتال کی کہ یہ جب جتنے جتنے حصے مولوی صاحب نے بتائے ہیں ان کو کیلکولیٹ کر کے جو جواب وہی ٹوٹل وراثت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، کیلکولیٹ کیا تو صحیح نکلا. بڑے خوش ہوئے، وہ سمجھے یہ بہت بڑے کوئی چیمپئن ہے وراثت، حالانکہ وہ آسان سا مسئلہ تھا، وہ کوئی ایسا نہیں. تو ہمارے طلبا جو بھی وراثت میراث پڑھے ہوئے ہوتے ہیں سب بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ دیکھو کتنا درس قرآن کا یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں. میرا مقصد ہرگز کسی پہ طنز نہیں ہے، یاد رکھو، لیکن ایک چھوٹا سا وراثت کا مسئلہ، وراثت پہ بیانات ہوں گے ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے کے، اسلام کا وراثت کا نظام کتنا اچھا ہے اس پہ بیانات ہوں گے، لیکن کوئی مسئلہ پوچھے گا تو اس کا جواب نہیں آئے. یہ تو مشاہدے میں داخل ہے کہ جب تک آپ نے فقہ کو پراپر طریقے سے نہ پڑھا ہو تو اس وقت تک آپ لوگوں کے مسائل کا جواب نہیں دے سکتے. اسی وجہ سے اس معاملے میں لوگ اب بھی کس کے محتاج ہیں؟ مفتیوں کے، جو باقاعدہ مدارس سے فارغ ہوتے ہیں. اور جو لوگ اپنے آپ کو علماء یا مفتیان کرام کا محتاج نہیں سمجھتے، جس نے باقاعدہ پراپر طریقے سے مدرسے سے علم حاصل نہیں کیا اس کا محتاج نہیں سمجھتے، تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں نے ایسے ایسے افلاطون دیکھے، ایک صاحب درس قرآن دیا کرتے تھے، عالم نہیں تھے. اب ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب غلط دے دیا، کیونکہ وہ اجتہاد کر کر کے نا، وہ مسئلہ کیا پوچھا؟ مسئلہ یہ پوچھا کہ اگر کسی نے پینٹ کیا مزدور نے گھر میں اور آئل پینٹ اس کی انگلی میں لگا رہ گیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ آئل پینٹ اگر انگلی میں لگا رہ گیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ جواب تو کوئی اصول اور ضابطے تو نہیں، کوئی باقاعدہ اصول پڑھا، اصول فقہ پڑھا ہو یا کچھ، ایسا تو کچھ بھی نہیں. اب بیٹھ کے وہ، میں بیٹھا ہوں وہاں پہ، اب وہ اجتہاد شروع ہو گیا. ہوں کہہ رہے ہیں ایکچولی بات یہ ہے کہ عام حالات میں تو وضو نہیں ہوتا، کیونکہ سارے جس جو فرائض ہیں ان کو مکمل دھونا ضروری ہے، لیکن آپ چونکہ پینٹ کر رہے ہو آپ کے لیے اس سے بچنا بہت مشکل ہے. اور قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین میں حرج اور تنگی نہیں رکھی، لہٰذا تمہارا وضو ہو جائے گا. یار مارکیٹ میں کوئی، یعنی یہ کیسا اصول ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی، لہذا جو کام مشکل لگ رہا ہے آپ اس کو اس اصول کی بنیاد پر جائز قرار دیں؟ بھائی یہ تو عبادات میں داخل ہے، عبادات میں جب تک آپ کے پاس کوئی نفس نہیں ہوگی آپ اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتے. جب صحابہ کرام میں سفر کے موقع پر پانی ختم ہو گیا اور پانی نہیں مل رہا، تو ایسا نہیں تھا کہ صحابہ نے اجتہاد کر کے بغیر وضو نماز پڑھ لی ہو, غور کرتے رہے کیا کریں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان کہ کیا کریں بھائی. اللہ نے آسمان سے آیتیں نازل کی کہ اگر پانی نہ ہو فتیمموا صعیدا طیبا, تیمم کر کے نماز پڑھو. تو اجتہاد کی بھی کچھ حدود ہیں, کچھ اس کی قیود ہیں. بیٹھے بیٹھے افلاطون بن گئے بھائی, اس پر لازم ہے کہ وہ کیا کرے, تھنر کے ذریعے یا ایل پی کے ذریعے اس کو اتارے. اگر وہ تھنر یا ایل پی کے ذریعے بھی اتر نہیں سکتا وقت کے اندر اندر, تو نماز قضا کر دے, کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. بلکہ وہ سارا ٹائم اس کو اتارنے میں لگاتا رہے, جب اتر جائے تو نماز پڑھ لے, کیونکہ اس کے بس میں اس سے زیادہ تھا نہیں. اب ایسے موقع پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے, کیونکہ وہ انگلی تھوڑی کاٹے گا وہ وہاں بیٹھ کے. بھائی اس کو ہم یہ کہہ دیں گے بھائی آپ اس کو اتارنے میں ٹائم لگاؤ, اس دوران اگر نماز کا وقت قضا ہو گیا تو آپ پر گناہ نہیں ہے, کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتا. اور ہم اس کو تیمم کا مشورہ بھی دیں گے, کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ پانی ہے تو آپ تیمم نہیں کر سکتے. ویسی چیزوں میں تھوڑی اجتہاد ہوتا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ بھائی ہاں اگر وہ اتر ہی نہ سکتا ہو پھر ہم اس سے کہیں گے اب ناممکن ہے ایک چیز کا اتارنا, جیسے دانتوں پہ خول چڑھا دیا جاتا ہے, اب وہ نکالا جانا ممکن ہی نہیں ہے, پھر ہم کہتے ہیں بھائی غسل ہو جائے گا. تو ایک چیز ممکن ہی نہیں ہے تو اب کیا کرے نا انسان. تو یہ افلاطون اور بکرات بن کے نا بہت سی چیزیں آج کل مارکیٹ میں آ رہی ہیں. تو علم وہی ہے جو باقاعدہ پراپر طریقے سے مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے. اگر کسی نے علم حاصل کرنا ہے جائے مدرسے میں پڑھے, علم حاصل کرے, پھر لوگوں میں جو بھی کچھ کرنا ہے اس نے اپنی علمی باتیں یہ مسائل پھیلائے. ہوتا کیا ہے کہ اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے پراپر طریقے سے. کیوں نہیں ہوتے, یہ بس بات بیان کر کے میں بات ختم کرتا ہوں, وقت بہت ہو گیا, یہ پرچیاں پھر اگلے دفعہ. تو کیوں نہیں کرتے, دو وجہ سے. دوسری وجہ پہلے بیان کروں گا. ایک تو یہ کہ پروسیس بہت لمبا ہے, 8 سال تو صرف عالم بننے میں لگتے ہیں. MBBS 4 سال میں ہو جاتا ہے, انجینئر کتنے سال میں بن جاتا ہے, 4 سال میں. عالم بننے کے جو ٹائم ہے وہ کتنا ہے, 8 سال, اور اس میں بھی مفتی نہیں بنتا. مسائل بیان کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. پھر مفتی بننے کے لیے بعض مدارس میں 1 سال, بعض میں 3 سال, اور 3 سال کے بعد بھی اس کو اجازت نہیں ہوتی فتویٰ لے دینے کی لوگوں کو. بلکہ اس کا سلیبس یہ ہے, نصاب یہ ہے کہ 3 سال کے بعد اس میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ اب وہ فتویٰ نویسی کا کام کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں بیٹھ کے سیکھ سکتا ہے. ورنہ اس وقت تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی کتابیں دیکھنی ہیں, کون سی کیا اصول کیا ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس کے بعد کم سے کم علماء بیان کرتے ہیں کہ 10 سال کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں وہ مسائل حل کرے جو عوام کے مسائل ہیں, جو کتابوں میں نہیں لکھ, کتابوں کی مسائل نہیں, جو پبلک پوچھتی ہے, اس کی پریکٹس کرے کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں. کم از کم کتنے سال, 10 سال. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پھر کیونکہ یہاں پاکستان میں جو فتوے کا باقاعدہ سلیبس اور وہ بنانے والے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس سے پہلے جو مفتیان کرام تھے نا وہ بڑے مفتیوں سے سیکھ کے بنتے تھے, لیکن باقاعدہ کوئی ادارہ نہیں. ادارہ پہلی مرتبہ ہمارے حضرت نے باقاعدہ قائم کیا مفتی بنانے کا ادارہ, ورنہ پاکستان میں اس سے پہلے باقاعدہ کوئی ادارہ, پاکستان کے پورے بر صغیر میں ادارہ نہیں تھا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ 10 سال کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں فتویٰ نویسی کا کام سیکھے, 10 سال کے بعد وہ مفتی کہے گا کہ یہ مفتی بنا ہے یا قیامت تک بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کے لیے خاص قسم کی ذہنی استعداد ہونی چاہیے. بال کی کھال, جیسے وکیل ہوتے ہیں نا, ایک مقدمے میں کیسے کتنی شقیں نکال لیتے ہیں وہ. بھائی یہ جو میرے مدعی نے جو بات کی ہے, میرے خصم نے بات کی ہے, جج صاحب اس بات کو ہم جب اس کا تجزیہ کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے, اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے, اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے, اور اس کا یہ مطلب بھی نکلتا ہے. تو ان کی باتوں میں کیا ہو رہا ہے, تضاد ہو رہا ہے. جیسے وکیل ہوتا ہے نا, وہ بال کی کھال اتار کے وہ بالکل کیس کی نوعیت ہی تبدیل کر دیتا ہے. ایک دفعہ مجھے کسی نے بتایا کہ عدالت میں ان کی بیوی نے کیس کیا اس کے خلاف, کہ مجھے یہ جو ہیں آوارہ گردی کرتے ہیں سارا دن, کوئی کام ہی نہیں ہے ان کا. اور اس عورت نے اس پہ ڈالا ہوا تھا ٹھیک ٹھاک خرچہ کہ بھئی طلاق لے رہی ہوں اور طلاق کے بعد مجھے میرے نان نفقے میں 1,00,000 روپے چاہیے, کیونکہ یہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے. اب جو مخالف وکیل تھا اس نے پوچھا کہ یہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی ہے, وہ تو کہہ رہا ہے میں تو مالدار نہیں ہوں.
تو خاتون آپ بتائیں یہ مالدار کیسے اس نے کہا اس کے تو اتنے کاروبار ہیں, اس کا تو یہ بھی بزنس ہے, اس کا تو یہ بھی بزنس ہے, اس کا تو یہ بھی بزنس ہے. جج نے کہا کہ جس کے اتنے سارے بزنس ہوتے ہیں کیا وہ آوارہ, وکیل نے کہا کیا وہ آوارہ ہو سکتا ہے؟ پان گٹکے والا گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ساری ساری رات, وہ اتنے سارے بزنس کو چلا سکتا ہے کیا؟ اب یہ جو مائنڈ ہے نا, یہ ہر ایک کی کتابیں پڑھنے سے تھوڑی آتا ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبی صلاحیت ہوتی ہے, خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ کو گھنٹہ بٹھا بٹھا کے بھی تقریریں کرتے رہو سمجھ میں نہیں آتا, بعض لوگ ہوتے ہیں بات سے بات نکال لیتے ہیں, اگلے نتیجے پہنچ جاتے ہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 10 سال کی پریکٹس کے بعد بھی بعض لوگ نہیں بنتے, 10 سال میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا, ساری زندگی بھی کرتا رہے گا پھر بھی نہیں بنے گا. اور بعض میں ہوتے ہیں کہ وہ ان میں صلاحیت ہوتی ہے, پھر اکابر ان کو نامزد کرتے ہیں کہ بھئی یہ مجھے میرے استاذ نے باقاعدہ دارالافتاء کھولنے کی الگ سے اجازت دی ہوئی ہے لیکن میں نے ابھی تک نہیں کھولا, حالانکہ میں 17 سال سے فتوے کا کام کر رہا ہوں, ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا جیسے بھی. کیوں نہیں کھولا؟ اس لیے کہ جامعۃ الرشید میں جب ہم فتوے کا کام کرتے ہیں تو جواب لکھتے ہیں تو نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ ہماری طرف نہیں, بلکہ ان بڑوں کی طرف جن کے سگنیچر ہوتے ہیں. تو ایک سکون محسوس ہوتا ہے. اپنے طور پر اپنی مسجد میں اگر میں فتویٰ لکھوں گا تو میں نے 4 سے 5 فتوے لکھے ہیں 6 سال کے عرصے میں, جو آتے ہیں بھائی ادھر بھیج دو بھائی, کیونکہ اس میں اپنے سگنیچر اور اپنی اسٹیمپ جب لگ رہی ہے تو نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ میری طرف. تو اطمینان نہیں ہوتا کہ بھائی یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم 17 سال کام کر کے بھی یہ فتویٰ لکھنے کی ہمیں جرت نہیں ہو رہی, ہم کہتے ہیں بھائی ان کے گندے پہ ڈالو, اور لوگوں نے 1 سال بھی کسی مفتی کی نگرانی میں کام نہیں کیا ہوتا اور بیٹھ کے فتوے جھاڑ رہے. تو کوئی تو کرائیٹیریا ہونا چاہیے نا, کوئی تو اصول ہونا چاہیے. اور فتویٰ تو ایک الگ چیز ہے, بڑے بڑے بنیادی عقائد پر بحث ہو رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے میری رائے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو فتویٰ نہیں, تو اس سے بھی اوپر کی چیز ہے نا, اسلام کے بنیادی عقائد ہیں. یہ میری رائے ہے تو اٹھا کر پھینک دو, وہ چھوڑو بھی شیر رہنے دو. تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, خود بھی ان لوگوں سے دور رہیں. اور سنیں گے دماغ خراب ہوگا, علماء کو پھر تنگ کرتے ہیں بار بار, وہ غامدی صاحب نے یہ کہا اس کی کیا جواب ہے, تو ہم سارا دن یہی تھوڑی کہ بیٹھ کے اسی کا جواب دیتے ہیں, بھائی سنتے کیوں ہیں ایسی بات ہے؟ اللہ کے بندے صحیح لوگوں کو سن. اب آپ نے الٹے سیدھے ڈاکٹروں, جو ڈاکٹر ہیں نہیں اس کی باتیں صحت کے حوالے سے سننا شروع کر دیں, پھر ڈاکٹروں کا دماغ چاٹنا شروع کر دیا کہ ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہا تھا یہ کھانے صحیح ہوتا ہے, یہ بھائی وہ کہہ رہا ہے, اب انہیں سے جا کے پوچھو. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ, یہ اگر ہمیں فالو کرنا ہے تو ادھر رہو, ادھر فالو کرنا ہے تو سارے اشکال جواب پھر انہیں سے حل کر دو, ہم سے حل نہیں کرو. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا سوال تھا یار وہ, بھائی سوال کیا پوچھا تھا, وہ تو رہ گیا بیچاروں کا, وہ بات تو نکل گئی تھی. ان کی پرچی پہ سوال کیا تھا, دعا کا سوال تھا یا وہ بھی ہو گیا؟ میں ایک پرچی دے دیں وہ جلدی سے آخری والی, وہ ادھورا نہ رہ جائے. بولیں گے اپنی باتیں ساری شروع کر دی ہم لوگ کا جو ہے نا, آج کل لوگ خلافت انسٹالمنٹ پہ گاڑی حاصل کر سکتے ہیں, نہیں جائز ہے انسٹالمنٹ پہ, بس ہے کہ یہ ہو کہ اسی وقت طے ہو جائے کہ کیش پہ کتنی قیمت ہے اور انسٹالمنٹ پہ کتنی قیمت ہے, اور اسی وقت طے کر دیں کہ کیش پہ لے رہا ہوں یا انسٹالمنٹ پہ لے رہا ہوں. اگر اس وقت طے نہیں کیا اور آپ نے کہا کہ اگر میں ابھی پیسے لے آیا تو 50,000 اور اگر میں ابھی نہیں آیا تو پھر میں 60,000 لے کر آؤں گا, یہ سود ہو جائے گا. اس وقت طے کر دیں کہ 50 میں لے رہا ہوں یا 60 میں لے رہا ہوں, اس وقت جو قیمت ڈن ہو گئی, جو 50 ہو گئی تو وہ 60 نہیں ہو سکتی, جو 60 ہو گئی وہ 50 نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر اس نے کہا یہ گاڑی جو ہے نا بائک جو ہے 50 کیش پہ اور 60,000 قسطوں پہ, ٹھیک ہے نا, آپ نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے 50,000 کیش, لیکن آپ نہیں آئے اور 6 مہینے کے بعد آ رہے ہیں, اب وہ 60 نہیں ہو سکتے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے تو کہا تھا کہ 6 مہینے بعد اگر میں نے دیے تو 60, تو آپ کہیں گے میں نے کہا تھا مگر میں نے اس پر ایگریمنٹ نہیں کیا تھا, ایگریمنٹ میں نے یہ کیا تھا کہ میں کیش پہ لے رہا ہوں 50,000 والی قیمت پہ. تو وہ کہہ رہے پھر لیٹ آ رہے ہو تو اس کا کیا جرمانہ؟ اس کا کوئی جرمانہ نہیں ہے سوائے گناہ کے, تو وعدہ خلافی کا گناہ ہے. ایک صاحب کے 60 لاکھ روپے پھنسے ہوئے ہیں 1 سال سے, بار بار میرے پاس آئے کہ یار وہ 60 لاکھ روپے دے نہیں رہا, وہ کہہ رہے کہ مجھ سے اس پہ پروفٹ لے لو. میں نے کہا پروفٹ نہیں لے سکتے آپ, کہہ رہے میرے تو روزانہ رقم کی ویلیو گر رہی ہے, میں کیا کروں, میں یہ نقصان کیسے تلافی کروں, 60 لاکھ سے میں کتنے پیسے کما لیتا اور کرنسی کی ویلیو بھی تو گر رہی ہے نا, میں کیا کروں؟ میں نے کہا صبر کرو صبر, اور آئندہ ایسی حماقت مت کرو,
کہہ رہے میں کیا کروں. میں نے کہا اور حل یہ کہ گنڈے لے جاؤ, پولیس والوں کو لے جاؤ, چترول لگواؤ. جتنا لیٹ ہوا ہے اس حساب سے چترول کی تعداد یہ جائز ہے. بھائی اگر تو نے ایک مہینہ لیٹ کیا تو 25 چترول لگیں گے, اور پر ڈے کے حساب سے فی چترول ٹھیک یہ جائز ہے, یہ سود میں نہیں آئے گا. پر ڈے کے حساب سے مسلسل چترول بڑھاتے چلے جائیں. انہوں نے کہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو اپنی گاڑی دے دیتا ہوں, یہ رکھو آپ اپنے پاس. یعنی اس نے کہا کہ 60 لاکھ میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ 20 لاکھ کی تو مجھے گاڑی خریدنی ہے اپنے بچوں کے لیے, بڑی گاڑی, فیملی بڑی ہے ان کی, تو میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تو نے میرے 60 لاکھ نہیں دے رہا تو مجھے گاڑی خرید کے دے دے 20 لاکھ کی. اور گاڑی یہ ہو کہ بھائی 20 لاکھ کی گاڑی میرے پاس رہے گی, جب تک تو پیسے نہیں دیتا تو گاڑی میں استعمال کروں گا, جب پیسے دے دے گا تو میں تیری گاڑی واپس کر دوں گا. میں نے کہا یہ بھی جائز نہیں, کیونکہ آپ جب 60 لاکھ پورے لوگے اس سے تو گاڑی کی جو مزے اڑائے ہیں آپ نے یہ اضافی کے مزے ہو گئے. یہ بھی کیا ہے, سود ہے, قرضے پہ آپ نفع لے رہے ہو. بہت بےچارے نے وہ ادھر ادھر کے, میں نے کہا سب حرام, سب ناجائز, سب ناجائز, کہہ رہے پھر کیا کروں گا. میں نے کہا بس یہی حل ہے کہ جتنی لیٹ ہو ایگریمنٹ کروا لو کہ ہر پر ڈے کے حساب سے. تو کہہ رہے یار وہ بھی تو لگوا سکتا ہے نا چترول, وہ بھی تو گنڈے تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی, ایک دیہاتی آدمی تھا, اس کی بھینس بیمار ہو گئی, اس کو قبض ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. حکیم کے پاس گیا, حکیم صاحب نے جمال گوٹے تھوک کے حساب سے, کیونکہ بھینس ہے نا وہ جمال گوٹا کی ایک چھوٹی سی گولی آپ کے پیٹ کو جاری کر دیتی ہے, تو بھینس کے حساب سے جمال گوٹے آرڈر پہ بنوائے حکیم صاحب نے کہ یہ 4-5 بڑے بڑے جمال گوٹوں کی جو ٹیبلٹس ہیں یہ بھینس کے منہ میں ڈال دینا, کھلا دینا تو پیٹ کھل جائے گا. تو دیہاتی آیا کہہ رہا میں تو چھڑنے کی کوشش کر رہا ہوں تو منہ سے پھینک دیتی ہے, نکال دیتی ہے, کیا کروں میں. تو حکیم صاحب نے کہا کہ ایک حل ہے کہ پائپ بھینس کے منہ میں داخل کرو, اس پائپ میں جمال گوٹا رکھو اور زور سے پھونک مارو. پھونک مارو گے تو پھونک کی طاقت سے وہ جمال گوٹا چلے. حکیم صاحب یہ بتا کے مطمئن ہو گئے. بہت دن گزر گئے, وہ کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی کہ بھینس ٹھیک ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو حکیم صاحب کو خود ہی خیال آیا کہ یار میں جا کے بندے سے پوچھوں اس بھینس کا کیا بنا. دیکھا کہ وہ پڑے ہوئے ہیں, جو دیہاتی ہے نا گنوار, وہ لیٹا ہوا بیمار, ڈرپیں لگی ہوئی ہیں, آخری سانسیں چل رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ بھائی تم نے بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا؟ اس نے کہا ہاں رکھا تھا. جمال گوٹا ڈالا تھا اس میں؟ ہاں ڈالا تھا. پھونک ماری تھی؟ ہاں ماری تھی. پھر ایسا کیوں ہوا؟ کہہ رہے ماری تھی مگر اس نے پہلے مار دی تھی. بھینس نے پھونک میری پھونک سے پہلے مار دی تھی, وہ سارا جو ہے وہ تھاڑ کر کے گیا جمال کو. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو اگر چترول لگاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ پہلے سے گنڈے لے کے بیٹھا ہو. تو میں نے کہا چترول چترول کھیلو آپ کو, پیسے بھول جاؤ. اب یہ دیکھو کون کس کو ساتھ ہے چترول لگائیں. تو اس لیے یہ سب چیزیں پیسے دینے سے پہلے سوچنی چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرضوں کا لین دین کرنسی میں نہ کرو, گولڈ میں کیا کرو. آپ نے 60 لاکھ کسی کو قرضہ دینا ہے تو 60 لاکھ کا سونا خریدو, اس کے نوٹ کرو اتنے گرام ہے, اور بولو میں نے تمہیں اتنے گرام سونا دیا ہے, میں قرضے میں واپس تم سے سونا لوں گا. پھر وہ جتنا تاخیر کرے گا, جتنی تاخیر کرے گا سونے کی ویلیو, اگر آپ سمجھتے ہیں ویلیو سونے کی نہیں بلکہ تو ڈالر میں قرضہ دے دیں اس کو, یعنی جس کرنسی کی ویلیو بڑھ رہی ہے اس کرنسی میں قرضہ دیں. بھائی میں تمہیں 20,000 یا 10,000 ڈالر دوں گا, ڈالر دے اور ڈالر میں لوں گا. میں واپسی کا جب وقت آئے تو پھر ڈالر میں بھی لے سکتے ہیں, اور اس وقت کے حساب سے جو ڈالر کی قیمت چل رہی ہے پاکستانی کرنسی میں وہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر ڈالر کی قیمت گر گئی تو پھر یہ آپ کو نقصان ہوگا. اس میں وہ چیز قرضے میں دیں جو جس کے بارے میں یقین ہو کہ اس کی قیمت بڑھے گی. تو یہ حال ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.